آج شہید ہونے والے دو نوجوانوں کے لیے اور تمام ارواح مومنین مومنات کے لیے رحم اللہ. للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن شہدائے کربلا کی پہلی مجلس ہے اور عام طور پر ہر عشرے کی پہلی مجلس تمہیدی مجلس ہوتی ہے. عزاداری سے متعلق مجلس سید الشہداء میں شرکت کا شرف حاصل ہو رہا ہے ہمیں. یہ ایک سعادت ہے. آج جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس پر ظاہر ہے کہ جتنا بھی انسان غم کرے وہ کم ہے. وہ جو دو بچے شہید ہوئے وہ یقیناً شہزادہ آن محمد کے ساتھ محشور ہوں گے. میدان محشر میں، اور شہزادی کونین ان کی قربانی کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی یہ سعادت عطا ہو کہ انشاءاللہ راہ حسین میں اور محبت حسین میں یہ جان چلی جائے. ایک بات جو بہت واضح طور پر جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، بہت لاجیکلی اور بہت ادب اور احترام کے ساتھ میں گزارش کر دوں آپ تمام کی جانب سے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، وہ یہ کہ ان کاموں سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عزاداری کا سلسلہ رک جائے گا تو یہ اس کی بھول ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. یہ تو دو بچوں کی شہادت ہے. صدام ملعون جب اس کی حکومت تھی، ایک ایک رات میں اس نے 80,000 شیعوں کو قتل کیا تھا. 80,000 شیعوں کو ایک رات میں قتل کیا گیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فاصل جہنم ہو گیا. اور آج چہلم کے موقع پر 1 کروڑ مومنین یا حسین کہتے ہوئے سید الشہداء کے حرم میں موجود ہوتے ہیں. یہ بڑھ گیا سلسلہ. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو آپ اس کے لیے کوئی اور راہ اختیار کیجیے. یہ سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ بند نہیں ہو سکتا. اور اس کی وجہ ہے، اس کی دلیل ہے. دیکھیے، آپ میں سے سب ظاہر ہے کہ جہاں تک آواز جا رہی ہے مسلمان ہیں، سننے والے ہیں. تو کیا ایک مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ قرآن میں تحریف ہو جائے گی؟ قرآن میں تحریف کیا ممکن ہے؟ قیامت تک کے لیے قرآن جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. یہ قرآن میں تحریف کیوں نہیں ہو سکتی؟ کوئی میرا بچہ یہاں پر جوان ساتھی جواب دے، قرآن میں تحریف کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا وجہ ہے؟ حسن، تم اللہ نے وعدہ کیا، اللہ کا وعدہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ نے چونکہ وعدہ کر لیا ہے، تو جب اللہ کا وعدہ ہو گیا کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، اللہ نے توریت کے بارے میں وعدہ نہیں کیا، اللہ نے زبور کے بارے میں، اللہ نے انجیل کے بارے میں وعدہ نہیں کیا. اس لیے یہ ساری آسمانی کتابیں ضرور ہیں لیکن معجزہ نہیں ہیں. یہ قرآن معجزہ ہے اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف کام نہیں کرتا. تو چونکہ وعدہ پروردگار ہے لہذا ہمیں یقین ہو گیا کہ قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی. بس جس طرح قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اسی طرح اس عزاداری کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک ماں سے وعدہ کیا ہے کہ اس عزاداری کو میں باقی رکھوں گا قیامت تک کے لیے. تو جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ممکن نہیں کہ وعدہ اللہ اسے پورا نہ کرے. یہ عزاداری رہے گی، اسی شان و شوکت کے ساتھ رہے گی. البتہ اس میں لوگ آتے جائیں گے، اس لیے کہ نسلوں کا سفر ہے. اور کربلا کی خاص بات ہے، دیکھیے جو ٹائم تھیوری ہے اس کے اعتبار سے لمحے جب ملتے ہیں تو منٹس بنتے ہیں، جب منٹس بنتے ہیں ملتے ہیں تو گھنٹے بنتے ہیں، جب یہ اوقات ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو دن بن جاتا ہے، دن 30 گزر جاتے ہیں مہینہ بن جاتا ہے، مہینے 12 گزر جاتے ہیں سال بن جاتا ہے، سال 100 گزر جاتے ہیں صدی بن جاتی ہے. یہ ٹائم تھیوری ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے، ازل سے ہے ابد تک ایسے ہی رہے گا. اچھا، جس موقع پر اس وقت ہم اور آپ موجود ہیں یہ حال ہے، اور ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ ماضی بن رہا ہے، اور ہر لمحہ جو آنے والا ہے وہ مستقبل ہے. تو ہم تین زمانوں کے ساتھ اس انداز سے ہیں کہ ایک ماضی ہے، اس وقت حال میں ہے، اور آگے مستقبل آنے والا ہے. جو جو زمانہ گزرتا جائے گا وہ ماضی بنتا چلا جائے گا. لیکن یہ حسین ابن علی کا معجزہ ہے کہ 1400 سال پہلے ایک واقعہ ہوا جس کو 1400 صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن حسین کا واقعہ کربلا ماضی سے اب تک حال ہی رہا، اس میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ آج تک حال ہے، یہ اب تک موجود ہے، اور ہمارے دلوں میں مومنین، دنیا بھر کے لاکھوں کروڑوں مومنین اور انسانوں کے دلوں میں زندہ ہے کربلا. یہ کبھی ماضی نہیں ہو سکتا، یہ ویسے ہی رہے گا، حال ہی رہے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حقیقت ہوتی ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اور فرمائیے گا، جو افسانہ ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے، تھوڑا سا آج آپ میرے ساتھ رہیے گا, تمہیدی گفتگو ہے اور ہم کوشش کریں گے, مجھ سے کہا بھی گیا کہ اعلان کر دوں کہ کل سے انشاءاللہ ہم 12 بجے شروع کر دیں, حالات کے اعتبار سے بھی, اور ہم ایک محدود وقت میں گفتگو کو مکمل کر لیں, کم از کم ابتدائی 3 سے 4 دن ہم اس کا خیال رکھیں, تاکہ چونکہ فیملیز بھی بہرحال آئی ہوتی ہیں اور انہیں اپنے گھروں پہ جانا ہوتا ہے, تو ہم اس بات کا خیال کریں گے تو بہتر رہے گا. تمام عزاداروں کی حفاظت کے لیے اور انشاءاللہ جہاں کہیں کوئی مجلس حسین میں جلوس عزا کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے, ان تمام عزاداروں کی حفاظت کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک بابا سے بلند ایسی سلوات بھیجیں کہ سید الشہداء اس سے راضی ہو جائیں. درود بیت محمد و آل محمد. حقیقت بدلا نہیں کرتی, حقیقت ایک جیسی رہتی ہے. لا الہ الا اللہ 1400 برس پہلے یہ کلمہ سرکار ختمی مرتبہ نے ہمیں دیا, لا الہ الا اللہ 1400 برس پرانا کلمہ ہے, کیا اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ لا الہ الا اللہ آج بھی حال ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا لا الہ الا اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, یہ ایک حقیقت ہے, یہ بدل نہیں سکتی. اور فرمائیے گا, تو جب لا الہ الا اللہ کبھی بدل نہیں سکتا تو لا الہ الا اللہ کو بچانے والا کیسے بدل سکتا ہے؟ اس کی حفاظت کرنے والا, اس میں کوئی تبدیلی, وہ پرانا نہیں ہو سکتا, وہ ویسے ہی رہے گا. تو حسین زندہ ہے ہمارے دلوں میں اور یہ اس بات کی دلیل ہے, حالات کے باوجود بہرحال مومنین یہاں موجود ہیں, کہ یہ محبت حسین ابن علی ہے اور یہ حسین ابن علی کی محبت وہ ہے کہ جو انبیاء کے دور سے, ایسا نہیں ہے کہ آج سے ذکر ہے. ایک اشارہ محفل مرتضیٰ میں ہم نے عرض کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا, اسے مجھے یہاں ریپیٹ نہیں کرنا, لیکن حضرت نوح سے پہلے حضرت آدم 40 برس تک توبہ کرتے رہے لیکن توبہ قبول نہیں ہوئی 40 برس تک. اس کے بعد جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے آدم آپ مزید 40 برس تک توبہ کرتے رہیے, آپ کی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے. نبی خدا کی توبہ. تو کہا کہ اے جبریل مجھ سے کیا خطا ہوگا, یہ توبہ کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ کہ اس لیے کہ آپ دعا تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں وسیلہ نہیں بنا رہے. تو وسیلہ بنائیں گے تو قبول ہوگی. تو کہا کسے وسیلہ بناؤں؟ تو کہا ایسے دعا کیجئے کہ جو آج ہم بھی بات اپنی نمازوں کے کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. پنڈت نے پاک کے وسیلے سے حضرت آدم نے دعا کی, وہ دعا قبول ہو گئی. لیکن جیسے ہی سرکار ختمی مرتبت کا نام لیا, علی مرتضیٰ کا نام لیا, شہزادی کونین کا نام لیا, آدم کہتے ہیں کہ اے جبرائیل میں ان ہستیوں کا نام لے رہا تھا تو میرے دل میں خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی تھی, مجھے اچھا لگ رہا تھا, لیکن یہ کون سا نام ہے؟ جب میں نے حسین کا نام لیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. جبریل نے کہا کہ یہ وہ آخری نبی کا نواسا ہوگا جو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. حضرت جبریل نے مصائب پڑھے, حضرت آدم نے مصائب سنے, ان پہ گریہ کیا. یہ سنت انبیاء ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہار اور انوار میں پورا چیپٹر موجود ہے ان انبیاء کے ناموں سے کہ کن کن انبیاء نے سید الشہداء پہ گریہ کیا ہے, پورا چیپٹر ایک موجود ہے. خصائص الحسینیہ میں آیت اللہ شوستری نے 16 ان مجالس کا ذکر کیا ہے جو مولا حسین کی ولادت سے پہلے برپا ہوئی ہیں. ابھی تو ولادت نہیں ہوئی مولا حسین کی. تو ان میں مثلا حضرت موسیٰ یہ جو گریہ ہے اسی بنیاد پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کو فضیلت حاصل ہے. کیسے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ پروردگارہ تو نے امت محمد کو فضیلت عطا کی ہے ساری امتوں پر, تو اس فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ 9 چیزیں اللہ نے بیان کی کہ میں نے امت محمد کو 9 چیزیں عطا کی ہیں لہذا یہ تمام امتوں سے افضل ہے. ان میں سے پہلا کا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, اللہ کہتا گیا, اور آخر میں کہا والعاشوراء, حضرت موسیٰ سے کہا عاشوراء کی وجہ سے امت محمد افضل ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگارہ میں ساری چیزیں تو جانتا ہوں لیکن مل عاشوراء, عاشوراء کیا ہے اسے میں نہیں جانتا. کہا کہ المرثیہ والبکا والتباکی علی ولد المصطفیٰ, مرثیہ پڑھنا, رونا اور رونے جیسی شکل بنانا مصطفیٰ کے فرزند پر, یہ ہے عاشوراء. اور پھر اللہ نے وعدہ لیا کہا کہ جو اس آخری نبی کے فرزند پر روئے گا, چاہے روایت کا جملہ یہ ہے کہ مچھر کے ایک پر کے برابر بھی کیوں نہ ہو. 5ویں امام کا جملہ ہے کہ جعل اللہ ذلک الدمع
حجاباً بینہ وبین النار، اللہ اس ایک آنسو کو جو حسین کے غم میں بہے گا اس کے اور جہنم کے درمیان حجاب بنا دے گا۔ یہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیان کیا جا رہا ہے کہ، اور پھر فرمایا کہ جو عاشورہ کے دن ایک قطرہ بہائے گا آنسو، اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا کرے گا۔ تو یہ انبیاء کی میراث ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی خاص اس میں احتیاط کیا کرتے تھے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، گھر میں ان کے آگ لگ جاتی ہے، امام کے گھر میں، امام گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، ان کا خانوادہ بھی باہر آتا ہے۔ کچھ دیر بعد اصحاب نے دیکھا کہ امام نے رونا شروع کیا، اصحاب نے تسلی دی، کہا کہ مولا اگر گھر کی چیزیں انہیں کچھ نقصان پہنچا لیکن جان محفوظ رہی۔ امام نے کہا تم سمجھے نہیں، میں اپنے گھر کے لیے نہیں رو رہا، میں یاد کر رہا ہوں اس وقت کو کہ جب میرے جد حسین کے خیموں کو جلایا جا رہا تھا، اور آج میرا خاندان محفوظ رہا لیکن اس وقت علی و فاطمہ کی بیٹیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے جا رہی تھیں۔ قدم قدم پر اہل بیت اطہار یاد کیا کرتے تھے مصائب کو۔ آٹھویں امام اپنے گھر میں مجلس رکھا کرتے تھے، تصور فرما رہے ہیں آپ، امام اپنے گھر میں دیبل کو بلایا، امام نے، امام کا چاہنے والا شاعر ہے، کہا کہ انت مادحنا و ناصرنا، اے دیبل تم ہمارے مددہ ہو، تم ہمارے ناصر ہو، کیا ہمارے جد کی شان میں تم اشعار نہیں کہو گے؟ اس نے کہا کہ مولا میں مرثیہ ہی سنانے کے لیے حاضر ہوا تھا، میں مرثیہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ امام نے کہا کہ نہیں دیبل رک جاؤ، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، اس نے کہا نہیں ابھی رک جاؤ۔ امام نے ایک پردہ لگوایا، کہا پردہ لگاؤ، اور پھر مستورات کو بلایا، کہ خواتین اس پردے کے پیچھے بیٹھے تاکہ وہ بھی مجلس میں شریک ہوں، اور پھر دیبل سے کہا کہ تم مرثیہ پڑھنا شروع کرو، اور دیبل نے اشعار پڑھنا شروع کیے کہ یا فاطمہ قومی یبنت الخیر فندوی نجوم السماوات فی الارض فلاقی، کہ اے فاطمہ، اے خیر البشر کی بیٹی، آپ بلند ہو جائیے اور دیکھیے نجوم السماوات فی الارض فلاقی، آسمان عزت کے ستارے زمین پر بکھرے پڑے ہیں۔ یہ پہلا شعر کا دیبل نے، اور پھر کہا کہ آپ تشریف لے جائیے مدینہ میں، وہاں کچھ ستارے موجود ہیں، نجف میں تشریف لے جائیے، وہاں پر ایک ستارہ ہے۔ دیبل تشبیہ دیتے جا رہے تھے، یاد رکھیے گا آٹھویں امام کی زندگی کا واقعہ ہے، کہا کاظمین میں قبر موجود ہے، اے بی وہاں تشریف لے جائیے۔ دیبل نے اشعار پڑھے، جب مرثیہ مکمل ہوا تو امام نے کہا کہ اے دیبل ایک شعر کا اضافہ کر دو، وقبر بتوس یا لہا من مصیبت، اور ایک وہ ہے کہ جو شہر مشہد میں خراسان میں اکیلا سو رہا ہے، غریب الوطنی کی زندگی وہ سو رہا ہے۔ تو دیبل نے کہا کہ مولا میں آپ کے در کا پرانا خادم ہوں، تعجب مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ مشہد میں کسی کی قبر ہے۔ امام نے کہا دیبل وہ کسی اور کی نہیں، تیرے غریب الغربہ امام کی قبر بننے والی ہے۔ بس جیسے ہی دیبل نے سنا تو شعر کو دہرانا چاہا، پھر کہا وقبر بتوس یا لہا من مصیبت، ایک قبر بننے والی ہے توس میں۔ ایک مصرع پڑھا کہ اس پردے کے پیچھے سے آواز آئی دیبل اگلا مصرع نہ پڑھنا۔ دیبل نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ خبر شہادت امام رضا سنی ہے، امام رضا کی بہن کو غش آ گیا ہے، برداشت نہیں کر سکے۔ کہا دیبل اگلا مصرع نہ پڑھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کی جان نکل جائے۔ میں کہوں گا اے بیوی فقط شہادت کی خبر سنی تھی اور برداشت نہ ہو سکا، کربلا میں ایک بہن تھی جو چند گز کے فاصلے سے اپنے پیاسے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، وہ ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آپ تصور فرمائیے گا، کبھی کبھی میں سوچا کرتا ہوں، یہ ہم جملہ کہہ دیتے ہیں، آپ آنسو بہا لیتے ہیں، لیکن ہم سے پورے وجود کے ساتھ محسوس نہیں کر پاتے۔ آپ بقرعید کا منظر اپنے ذہن میں تصور کیجئے، خاص طور پر میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، جن کا دل نرم ہوتا ہے، حتیٰ ایک جانور ذبح ہو رہا ہوتا ہے وہ دیکھ نہیں پاتے، اپنی نگاہوں کو ہٹا لیتے ہیں، جانور ذبح ہو رہا ہوتا ہے برداشت نہیں ہو پاتا۔ تصور کیجئے گا زینب جیسی بہن ہو اور حسین جیسا بھائی ہو، تین دن کا بھوکا پیاسا اور ذبح، اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ لہذا مقتل میں موجود ہے کہ یہ مظلوم بہن تلہ زینبیہ سے بلندی سے دیکھ رہی تھی، کبھی لاش حسین کے پاس جاتی ہے، کبھی پھر خیمے کے قریب آتی ہے، پھر لاش حسین کے پاس جاتی ہے اور حسین کے لاشے پر آ کر ایک جملہ کہا جو پورا مرثیہ اس بہن کے دل کی آواز ہے۔ حسین کے لاشے پر پہنچی، کہا انت اخی حسین، یہ بتا کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو ہی میرا بھائی حسین؟ لیکن سر تن سے جدا ہو گیا تھا لاشا بابا لو۔ یہ عزاداری اس بہن کی سنت ہے، لہذا ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے بھرپور انداز سے، جہاں تک ہو سکے شرکت فرمائیے گا۔ مجھے اندازہ ہے کہ حالات کی بنیاد پر بھی، اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اب میڈیا پر مجالس جانے لگی ہیں تو گھروں میں بھی بعض لوگ دیکھ لیتے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن میں اس بات کو یہاں پر بھی دہرا دوں، یہ بیوی زہرا کی سنت تھی کہ امام بارگاہ جایا کرتی تھی، اور فرمائیے گا یہ بیوی کی سنت تھی کہ بیت الحزن جایا کرتی تھی، گھر میں بیٹھ کے بھی گریہ ہو سکتا تھا لیکن بیت الحزن جایا کرتی تھی جو مولا علی نے تیار کیا تھا، خاص وہ مقام کے جہاں جا کر بیٹھ کر بیوی، یہ بیوی کی سنت ہے کہ جائیں امام بارگاہ میں، جائیں فرش عزا پر۔ صبح کے وقت خانہ فاطمہ زہرا سے قافلہ نکلتا تھا، ماں ساتھ میں ہے اور دو بچے حسن اور حسین 5 اور 6 برس کے، یہ جاتی تھی بیت الحزن، مجلس پڑھنے والی فاطمہ زہرا ہے، مجلس سننے والے حسن اور حسین ہیں، اور مجھے نہیں معلوم بی بی مجلس میں کیا پڑھتی تھیں، لیکن ایک جملہ تاریخ میں آ گیا، بی بی کہا کرتی تھی بابا صبت علی مسائن ورنہ صبت علی حسن للیالی، بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں آئی، اگر روز روشن پر آتی تو تاریخ رات۔ تو مجلس پڑھنا، مجلس سننا، یہ سنت اہل بیت ہے، آپ اس وقت اہل بیت کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اس عزاداری کو انشاءاللہ زندہ رکھیں اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ نے سید الشہداء کو سب کچھ عطا کیا ہے، بہت وسیع ہے یہ در، حتیٰ سرکار ختمی مرتبہ ایک مرتبہ حسین کو گود میں لیا ہوا تھا، بہت پیار کر رہے تھے، تو ایک زوجہ، انہیں شاید اعتراض ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ نواسے ہی تو ہیں، اتنا پیار کیوں کرتے ہیں آپ؟ کہا کہ میں کیسے حسین کو پیار نہ کروں، وہ ہوا ثمرۃ فؤادی، حسین میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا چین ہے، اور پھر فرمایا کہ میری امت اسے قتل کرے گی، ومن زارہ، اور جو حسین کی زیارت کرے، سید الشہداء کا درد دیکھیں، جو حسین کی ایک مرتبہ زیارت کرے اللہ اسے حجت من حججی، میرے کیے ہوئے ایک حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، رسول کا کیا ہوا حج، ہمارا آج نہیں معلوم قبول ہو یا نہ ہو، اس میں کتنی غلطیاں ہیں، رسول کا کیا ہوا حج۔ بس جیسے ہی جملہ سنا تو وہ زوجہ نے کہا کہ حجت من حججک، آپ کے حج کا ثواب حسین کی زیارت پر؟ کہا نعم وحجتین، ایک حج کا نہیں دو حج کا ثواب عطا ہوگا۔ کہ دو حج کا ثواب؟ کہ ثلاث حججن، دو کا نہیں تین حج کا ثواب عطا ہوگا۔ پھر کہا کہ تین حج کا ثواب؟ کہ واربع، چار حج کا ثواب ملے گا۔ وہ اعتراض کرتی گئیں، انہیں دل میں تکلیف ہو رہی تھی، اب وہ جا کے دیکھیے گا کہ کون تھا وہ، انہیں دل میں تکلیف ہو رہی تھی، وہ بار بار کہتی گئیں چار حج کا ثواب، رسول نے کہا پانچ کا ثواب، کہا پانچ حج کا ثواب، یہاں تک کہ رسول نے آخر میں کہا کہ جو حسین کی زیارت کرے اسے میرے کیے ہوئے 90 حج کا ثواب اللہ عطا کرے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میرے 90 حج کا ثواب، آپ یہ سید الشہداء کا درد دیکھ رہے ہیں؟ علامہ ہلی، نام میرے خیال میں کوئی بھی مجمع میں ایسا نہیں ہوگا جس نے نام نہ سنا ہو، تاریخ کے کم سب سے کم عمر مجتہد، 9 برس کی عمر میں مجتہد بنے تھے، ان کے خاندان میں خواتین مجتہدہ موجود تھیں، 16 مجتہد ایک وقت میں تھے علامہ ہلی کے خاندان میں، 16، جن کی وجہ سے ٹیمپرری ہمارا حوضہ علمیہ نجف سے شفٹ ہوا تھا ہلا، کیونکہ یہ ہلا میں رہا کرتے تھے۔ تو یہ بہت عظیم شخصیت ہیں، کئی مرتبہ امام زمانہ سے ملاقات ہوئی، تو ایک مرتبہ جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی کہ حسین کی زیارت پر 90 حج کا ثواب، تو حیران ہو گئے اور کہا کہ وہ بھی رسول کے کیے ہوئے 90 حج، کہا میں امام زمانہ سے خود پوچھوں گا کہ مولا یہ کیا وجہ ہے کہ حسین کی زیارت پر اللہ نے اتنا ثواب رکھا ہے، یہ اتنا وسیع در ہے، ایسا کیوں ہے؟ منت مانتے ہیں 40 شب بت مسجد سہلا جاتے ہیں، جو وہاں جا چکے ہیں اعمال کر چکے ہیں انہیں اندازہ ہے، 40 شب بت سہلا کہ وہاں پر عبادت کیجیے، وہاں اعمال انجام دیجیے تو زمانے کے امام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، تو 40 بت جاتے ہیں، جب 39 ہو چکے تھے 48 ہونے والا تھا، اب ان کے دل میں تمنا ہے، جیسے ہی پہنچتے تو آس پاس دیکھ رہے تھے کہ کہیں فرزند زہرا یہاں موجود ہیں، دیکھتے ہیں لیکن یہ پہچان نہیں سکتے، اچھا یہ پہچان نہیں سکتے, یہ امدتن میں نے جملہ کہا جان بوجھ کر, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ مولا وہاں موجود ہوں, یہ نہیں کہہ رہا کہ مولا وہاں نہیں تھے, ہو سکتا ہے مولا موجود ہوں ہلی انہیں پہچان نہ سکے. یہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, بعض مومنین سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ مثلا ملاقات امام زمانہ کا عمل, بعض مومنین نے مجھ سے پوچھا کہ وہ عمل ہم کرتے ہیں ہماری ملاقات نہیں ہو پاتی. نہیں, ہو سکتا ہے ملاقات ہو رہی ہو, ہم اور آپ پہچان نہ پا رہے ہیں, یہ ممکن ہے. اس لیے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو روایت میں ہے کہ بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ تو وہ ہستی ہیں, ہم نے انہیں دیکھا ہوا تھا پہلے سے. اسی لیے علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب علی اللہ مقام ہو, وہ کہا کرتے تھے فقط یہ دعا نہ مانگو, وعلیکم السلام, یہ دعا نہ مانگو کہ پروردگارہ میری امام سے ملاقات کروا دے, یہ دعا مانگو کہ پروردگارہ معرفت کے ساتھ امام سے ملاقات کروا دے, میں پہچان سکوں. تو ہلی نہیں پہچان سکے, جانے لگے مسجد سہلا سے مایوس ہو کر کہ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی. غور فرمائیے گا, راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہو گئی, کہا اے ہلی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ نام سے پکارا, لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا اس وقت, نام سے پکارا, کہا اے ہلی میں دیکھ رہا ہوں 40 شب بدھ مسلسل آ رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اپنے مولا سے ملنا چاہتا ہوں. کہا کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کہ ایک ذہن میں سوال ہے, پوچھنا چاہتا ہوں. کہ کیا سوال ہے؟ کہ سوال یہ کہ میں نے پڑھا ہے کہ جو حسین کی زیارت پر جائے تو رسول اللہ کے 90 حج کا ثواب عطا ہوتا ہے, تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ اتنا زیادہ ثواب ایک زیارت پر. کہا کہ اے ہلی اگر میں جواب بتا دوں. کہا کہ آپ جواب بتائیے. تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ, اگر ایک بادشاہ ہو, اس کی سلطنت بہت وسیع ہو, بہت بزرگ ہو, وہ شکار پر جائے جنگل میں, انہوں نے ایک داستان سنانا شروع کی, جنگل میں جائے شکار پر, وہ اپنے سپاہیوں سے بچھڑ جائے, یہاں تک کہ ایسا موقع آ جائے کہ اتنا تنہا ہو جائے کہ نہ اس کے پاس کھانا رہے نہ پانی رہے, اور دن گزرتے چلے جائیں, اور بھوک اور پیاس سے یہ عالم ہو جائے کہ بس اب بادشاہ مرنے والا ہے اور کوئی اس کی جان کو بچانے والا نہیں تھا, یہاں تک کہ اس نے دیکھا کہ ایک خیمہ اسے نظر آیا. یہ بادشاہ وہاں خیمے میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے. تو بادشاہ نے اسی مرتے ہوئے عالم میں اس سے کہا کہ دیکھو میں مر رہا ہوں, میں بادشاہ ہوں, تم اس وقت میری مدد کرو تو بعد میں تمہیں لوٹا دوں گا جو کچھ ہوگا, اور بوڑھیا کے پاس فقط ایک بکری ہو جو اس کی کل کمائی ہو بس, اور کچھ نہ ہو. وہ ایک بکری سے اس کا دودھ نکال کے اسے بیچا کرتی تھی اور زندگی گزارا کیا کرتی تھی, تو ایک بکری ہو اس کے پاس, بوڑھیا کو اس بادشاہ پر رحم آ جائے, وہ اس کا دودھ دھوئے, اس میں سے اس نے دودھ نکالا, اس بادشاہ کو پلایا. جب اس کی خود جان میں جان آ گئی, بادشاہ نے اس سے بات کی, اس کے بعد اس بوڑھیا نے اس بادشاہ کی خاطر اپنی بکری کو ذبح کر دیا تاکہ اس کے گوشت کھلاؤں تاکہ اس کا پیٹ بھر سکے, اور اتنا گوشت ہو گیا کہ کچھ دن تک یہ گوشت کھاتے رہے, اور بادشاہ تلاش بھی کرتا رہا, اور ایک دن اسے اپنے سپاہی اور جو فوج تھی وہ مل گئی اور وہ اپنی سلطنت میں واپس چلا گیا. اور یہ کہتا ہوا گیا اس بوڑھیا سے, غور فرمائیے گا, علامہ ہلی سے کہہ رہا ہے وہ شخص, اور وہ کون ہے وہ سب پہچان پائیں گے آپ. خیر, تو کہا کہ وہ کہتا ہوا گیا کہ دیکھو تم نے میری مدد کی تھی, اگر کبھی تم پر مشکل وقت پڑے تو آ جانا میرے پاس, میں تمہاری مدد کر دوں گا. اور ایک دن ایسا ہو کہ بوڑھیا واقعی مشکل میں آ جائے, اور یہ بوڑھیا پہنچے اس بادشاہ کے پاس اور کہے کہ میں نے آپ کی مدد کی تھی, اس دن آپ مرنے کے قریب تھے, میں نے جو میری کل کمائی تھی انہیں آپ کو دے دی تھی, اب آپ میری مدد کیجیے, میں مشکل میں ہوں. اور پھر اس شخص نے سوال کیا, تو اے ہلی اگر وہ بادشاہ ایک بکری کے بدلے فقط ایک بکری لوٹا دے تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ اللہ اکبر, کیا انصاف ہو جائے گا؟ کہا کہ نہیں. کہا اچھا دو دے دے تو. کہا نہیں, دو دینے سے انصاف نہیں ہوگا. اچھا کہا تین دے دے, دس دے دے, بیس دے دے. کہا نہیں. کہا پھر کتنا دے تو انصاف ہوگا؟ کہا اتنا دے دے کہ بڑھیا کی کل کمائی ایک بکری تھی, اس نے سب کچھ دے دی, اب بادشاہ پر لازم ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب کچھ اسے عطا کر دے, تب یہ انصاف ہوگا. کہ بس اے ہلی یہ سمجھ جاؤ, حسین کے پاس اللہ کے مقابلے میں بہت کم تھا, بہت محدود تھا, اللہ لا محدود ہے, حسین مخلوق خدا ہے, ان کے پاس جو کچھ تھا وہ اللہ کے مقابلے میں بہت محدود تھا, لیکن جتنا تھا وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا. جب سب کچھ حسین نے اللہ کی راہ میں دے دیا, اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ حسین کو اللہ اتنا بلند کر دے کہ اب جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ سب حسین کو عطا کر دے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ
انصاف کا تقاضا یہ ہے. لہذا سید الشہداء کو یہ مقام عطا کیا اللہ نے, جو کچھ تھا وہ انہوں نے دے دیا ہے. اب اللہ نے, یہ اتنا وسیع در ہے, ایک بات میں جو وہاں پڑھ کر آ رہا تھا کہ سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے. حسین کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے نا. اب تصور فرمائیے گا کہ یہ در کتنا وسیع ہے جس در پر آپ تشریف فرمائے اس وقت. سوال کرتی ہے دنیا, لوگ پوچھتے ہیں, سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے. خدا پاک کے سب ہیں, خدا حسین کا ہے. اب خدا خود حسین کا ہے, اس سے بڑھ کے کیا چاہیے, بس ختم ہو گئے. خدا پاک کے سب ہیں, خدا حسین کا ہے. اور علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو, علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو, محل یزید کا فرش عزا حسین کا. تو یہ اللہ نے عطا کیا سید الشہداء کو. در بہت وسیع ہے, ہم بہت کچھ لے سکتے ہیں اس سے. 10 دن ہیں, شرط یہ ہے کہ تشریف لائیے مجلس عزا میں, خود فزیکلی حاضر ہونا یہ ثواب کا باعث ہے. فرش عزا پہ آ کے بیٹھنا یہ ثواب کا باعث ہے. جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے, مجلس ختم ہو جائے گی, اللہ اس مقام پر ملائکہ کو نازل کرے گا. یہ حدیث کا جملہ ہے, جہاں مجلس ہوتی ہے ملائکہ کو نازل کرے گا. ملائکہ اپنے پروں کو فرش عزا سے مس کریں گے, اور جب واپس آسمان پر جائیں گے تو دوسرے ملائکہ سوال کریں گے کہ تم سے ایسی خوشبو محسوس ہو رہی ہے جو ہم نے کبھی نہیں سنی تھی, یہ تم کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم حسین کی مجلس عزا سے آ رہے ہیں. جہاں مجلس تھی وہاں سے آ رہے ہیں. آپ کے جسم میں اللہ نے خوشبو عطا کی, ہم اسے محسوس اس وقت نہیں کر پا رہے. یہ سب محسوس ہوگا کب؟ جب قبر کی منزل آئے گی, جب قیامت کی منزل آئے گی, اس وقت محسوس ہوگا. ہمارا موضوع بھی اس بار, گزشتہ سال اگر آپ کے اذہان میں محفوظ ہو, ہم نے زیارت وارثہ پہ بات کی تھی کہ تعارف حضرت ابا عبداللہ در زیارت وارثہ, اور اس بار ہم سے تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہیں گے. البتہ زیارت وارثہ کا جو تعارف کا پہلو تھا وہ ہم نے مکمل کر لیا تھا, لیکن یہ جو سید الشہداء کو عطا کیا ہے اللہ نے, چونکہ انہوں نے دین کی خاطر سب کچھ عطا کیا تھا, تو ہمارا موضوع ہے کہ انشاءاللہ بشرط حیات اور بشرط توفیق پروردگار کہ دین است حسین, دین پناہ است حسین. حسین دین بھی ہے اور دین پناہ است حسین. جو دین کو پناہ دے وہ کیسا عظیم ہوگا. اللہ اکبر. دین کو پناہ دینے والے ہیں, دین کو بچانے والے ہیں, اور اس میں ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اہل بیت اطہار کا ایسا تعارف پیش کیا جا سکے کہ قدم قدم پر کیسے اہل بیت نے دین کو بچایا ہے, خاص طور پر سید الشہداء کے حوالے سے, ان کے اعتبار سے. اس لیے کہ یہ اسی رسالت کا تسلسل ہے. دین کو رسول نے پھیلایا ہے, لیکن اعلان کیا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا, حسین ہدایت کا چراغ ہے, نجات کی کشتی ہے. حسین منی وانا من الحسین, یعنی سید الشہداء سے ایسا عشق کیا کرتے تھے کہ جب رسول کسی مقام سے گزرا کرتے تھے اور بچے کے کسی رونے کی آواز آ رہی ہے, ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی, رسول جاتے ہیں اور صاحب خانہ سے کہتے ہیں کہ اس بچے کو خاموش کرواؤ. کہ اللہ کے رسول کیوں؟ کہ اس کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے کی آواز سے ملتی ہے. یعنی ابتدا سے قدم قدم پر یہ تعارف ہو رہا تھا, اس لیے کہ رسول جانتے تھے. اور کون نہیں جانتا, حسن ترمذی شریف میں بھی موجود ہے اور دیگر کتابوں میں بھی, یہ کنٹروورشل روایت نہیں ہے, یہ مسلم علیہ ہے کہ رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور چھوٹے نواسے داخل ہوئے سید الشہداء اور دامن میں پیر الجھا اور گرے. رسول کہہ سکتے تھے کسی صحابی کو, آپ واقعہ معلوم ہے, میں ایک نقطہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں, رسول کسی صحابی کو کہہ سکتے تھے نا کہ اسے بلند کر دو, لیکن نہیں, رسول خود ممبر سے اترے, خطبہ روک کر تشریف لے گئے, حسین کو اٹھایا, گود میں لیا, ممبر پر آئے ہیں. یہ شان آپ ملاحظہ کر رہے ہیں رسول کی. یعنی یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ فقط نانا اپنے نواسے کو لینے کے لیے نہیں اترا تھا, رسالت امامت کو اٹھانے کے لیے اترے تھے. اللہ, اس لیے کہ معلوم ہے رسول کو کہ یہ امامت ہے جو بچانے والی ہے. آئے, خطبے کو روک دیا, کہا ہذا حسین فارفو, یہ میرا حسین ہے, اسے پہچان لو. اور جب یہ مدد کے لیے بلائے تو اس کی مدد کرنا, اس لیے کہ رسول جانتے ہیں کہ دین پناہ است حسین, دین کو بچانے والا حسین ہے. یہ اسی کا تسلسل ہے. حسن ہمارے یہاں جو بعض برادران اہل سنت نہیں سمجھ پائے اس بات کو,
امامت کا عہدہ ہمارے ہاں الگ عہدہ ہے, ان کی طرح وہ سلسلہ نہیں جیسے مثلا امام ابو حنیفہ ہیں فقط فقہ میں امام ہیں کہ ان کی فقہ میں نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کر لیتے ہیں, بعض امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں, بعض امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں. ہمارے یہاں امامت میں تقلید نہیں ہے, امامت کی اطاعت ہے. اس لیے کہ امامت فقط ایک فقہی مسئلے کے لیے نہیں ہے ہمارے یہاں, ہمارے اس سے بہت بلند ہے. شیعہ شاعر اہل سنت کے شاعر دوست تھے آپس میں, تو وہ جو شیعہ شاعر تھے وہ کہیں نہ کہیں بات نکال کر اہل بیت کے فضیلت کوئی نہ کوئی بیان کر دیا کرتے تھے, وہ ہونا بھی چاہیے, انسان جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے, کیا تو وہ کہیں نہ کہیں فضیلت نکال کے بیان کر دیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ وہ جو اہل سنت سے شاعر تھے انہوں نے کہا کہ ایک مصرع کا الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر, کہا اب تم اس پر فضیلت بتاؤ اہل بیت کی تو مانوں گا, تم ہر چیز میں جو میں بات کہتا ہوں تم اس میں اہل بیت کے فضائل جوڑ دیتے ہو. تو ایک ایسے ہی مصرع کہا عجیب سا, کہا الٹ کر پلٹ کر, آپ کا دماغ بھی الٹ پلٹ ہو گیا ہوگا تھوڑا سا, بس ساتھ رہیے گا, کہا الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر, کہا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بہت آسان ہے. اس سے اوپر ایک مصرع لکھا کہ نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو, الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر, صلوات بر محمد و آل محمد. اچھا آج وہ اگریسو کراؤڈ موجود نہیں ہے تو میں بھی ذرا ڈیفینسو کھیل رہا ہوں, صحیح نا, جب آپ تھوڑا سا اگریسو ہونا شروع ہوں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ, الحمدللہ. حسن یا علی کہنے سے ہماری ایک شان ہے, جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے, آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے. اللہ اکبر, جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے, آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے, اور محمد نے خیبر میں 40ویں دن یہ کہا مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے. جب زبان سے نام نکلتا ہے اس کی ایک خاص شان ہے. رسول نے فرمایا تھا کہ یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ, اے علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے, جس طرح کعبے کو دیکھنا عبادت ہے, النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, تو علی کی مثال کعبے کی مثال ہے. علی کعبے جیسے ہیں لیکن ایک فرق ہے, علی اور کعبے میں ایک فرق ہے, وہ فرق یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جائیے ثواب نہیں ملے گا, علی علی کرتے جائیے ثواب ملتا چلا جائے گا. اس پر اللہ نے ثواب رکھا ہے. اچھا ثواب بھی ایسی چیز پر رکھا ہے کہ منافق کا کلیجہ پگھل کے رہ جائے. یہ اللہ کا دین ہے, اس کی شریعت, اسے کون روک سکتا ہے, اس نے بنا دیا. کہا کہ نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو, الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر, یہ کیا مطلب ہے؟ یہ امامت نبوت کا تسلسل ہے, اگر امامت نہ ہوتی تو نبوت ختم ہو جاتی ہے. لہذا فرمایا کہ السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. گزشتہ سال کے اشرے سے متصل کرنا چاہ رہا تھا, پورے اشرے سے مجالس کو متصل کرتے ہیں, پہلی مجلس دوسری مجلس سے دوسری مجلس تیسری مجلس سے, میں اشرے کو متصل کرنا چاہ رہا تھا کہ بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ سید الشہداء وارث انبیاء ہیں. علامہ نقن ایک مقام پر, علامہ علی نقی نقن صاحب بہت جید عالم دین سے اور انہوں نے بڑی خدمات کی ہیں, بعض ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں, وہ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. تو ان کی کتابیں بھی موجود ہیں, اچھی کتابیں ہیں, البتہ یہ کہ اردو تھوڑی سی اس کی ثقیل ہے, اسے پڑھنا تھوڑا مشکل ہے, لیکن بہت علمی اور عمدہ کتابیں ہیں. تو علامہ نقن ایک مقام پر تھے, حسین نے دین کو کیسے کربلا, امامت نبوت کو بچانے والی ہے. ایک مرتبہ ایک سیمینار ہو رہا تھا انڈیا میں, جس کا موضوع یہ تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اچھا, اس میں انٹرنیشنل تھا, سکھ بھی تھے, ہندو بھی تھے, اہل سنت بھی تھے, اہل تشیع بھی تھے, اسماعیلی بھی تھے, سب موجود تھے. ہر ایک خطیب کے پاس لیکن 5 منٹ کا وقت تھا. 5 منٹ کے اندر آپ کو یہ بتلانا ہے, اس لیے کہ ٹائم نہیں تھا. 5 منٹ کے اندر یہ بتلا دیجئے کہ کس طرح سے. وہ الطاف کیکریا صاحب وہاں کے مینیجنگ میں نہیں تھے, اس لیے کہ انہوں نے مجھے چھٹی دی ہوئی ہے کہ جتنا مولانا صاحب بولنا چاہتے ہیں بولیں, کوئی مسئلہ نہیں. البتہ خیر آج کے حالات کے اعتبار سے میں مختصر کر کے محدود کروں گا. تو انہوں نے کہا 5 منٹ کے اندر جناب آپ کو کہنا ہے کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اب جناب علی جو بھی خطیب آ رہا ہے وہ بالکل آتے ہی بس بسم اللہ بھی آدھی پڑی اور فوراً بولنا شروع کر دی, اس لیے کہ 5 منٹ کا وقت ہے, اس کے بعد موقع نہیں ہوگا. تو جلدی جلدی کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا ہے, خود کتنا وسیع موضوع ہو. سوچیں کہ مثلا کوئی ایک عالم چاہے تو اس پہ اشرح پڑھ سکتا ہے کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا, لیکن 5 منٹ کا وقت ہے. بعد میں آخر میں مہمان خصوصی تھے علامہ نقن صاحب, اور فرمائیے گا نقن صاحب تھے مہمان خصوصی. تو انہوں نے, اچھا جنہیں تاریخ معلوم ہے وہ اس جملے کا لطف محسوس کر پائیں گے, جنہیں وہ تاریخ معلوم نہیں ہے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں, میں بعد میں وضاحت کروں گا اس کی. تو تھوڑا سا تاریخی اعتبار سے ذہن کو حاضر رکھیے گا. وہ تشریف لائے, جنہوں نے ان کی قدیمی مجلسیں سنی ہیں, مجھے براہ راست سننے کا شرف حاصل نہیں ہو سکا, میں نے کتاب پڑھی ہے فقط ان کی, لیکن لوگ بتلاتے ہیں کہ بہت مختصر خطبہ پڑھتے تھے وہ. بس آدھے منٹ کا خطبہ ہوتا تھا, ایک گھنٹے کی تقریر میں آدھے منٹ کا خطبہ پڑھ کے تقریر شروع کر دیتے تھے وہ. اس دن 5 منٹ کا وقت تھا, یہ تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے آرام آرام سے خطبہ پڑھنا شروع کیا, لمبا خطبہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لمبا خطبہ. خطبہ پڑھتے گئے, طولانی کرتے گئے, کرتے گئے 4.5 منٹ خطبے میں ختم کر دیے. وہاں جو مومنین بیٹھے ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ بھائی ہمارے مولوی صاحب آئے تو انہوں نے تو جناب 4.5 منٹ تو خطبے میں لے لیا, ہمارے مولوی صاحب کیا بولیں گے, آدھا منٹ رہ گیا کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو دوسرے تو دیکھیں کیا کچھ کہہ کے گئے ہیں. اب لوگ پریشان ہیں مسترے میں, انہوں نے کہا کہ جناب 4.5 منٹ گزر چکے ہیں, آدھا منٹ باقی ہے اور موضوع یہ ہے کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. ایک جملہ ہے فقط, کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا, جمعہ بدھ کے دن پڑھایا جاتا اگر کربلا نہ ہوتی تو. اللہ اکبر, بس یہ کہہ کے اتر آئے, جمعہ بدھ کے دن پڑھایا جاتا. یہ جنہیں تاریخ معلوم ہے وہ لطف محسوس کر پائیں گے اس جملے کا. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, حاکم شام نے یزید کا باپ, اس نے ایک مرتبہ اسے سفر پر جانا تھا. اچھا جمعہ جو ہے نا وہ سفر پہ ہو رہا تھا, تو اسے یہ ڈر ہوا کہ بھائی میں اپنی بجائے کسی اور کو کہوں کہ وہ جمعہ پڑھائے تو کہیں اس کی اہمیت و شان نہ ہو جائے, تو جمعہ تو مجھے ہی پڑھانا ہے. لیکن معاملہ یہ کہ سفر پہ جانا ہے تو کیا کیا جائے. تو اس نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ 2 دن پہلے پڑھا دیتے ہیں, کیا فرق پڑے گا, جمعہ تو جمعہ ہی ہوتا ہے, بدھ کے دن پڑھا دیتے ہیں. تو جیسے ہی وہ پڑھانے کا اس نے ارادہ کیا تو عمر ابن عاص وہ اس کا ہوشیار وزیر تھا, اس نے کہا نہیں 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 اس طرح سے نہیں, پہلے چیک کرو, پبلک کو چیک کرو, پہلے چیک کیجئے اس کے بعد آپ فیصلہ کریں پڑھانا نہیں پڑھانا. کہ کیسے چیک کریں, کبھی چیک ایسے کیجئے کہ لوگوں میں جائیے اور کہیے کہ جیسے جانور کو حلال کیا جاتا ہے جب تک اس پہ اللہ کا نام نہ ہو تو وہ حلال نہیں ہوتا, آج سے میں فتویٰ دیتا ہوں کہ جسے ٹماٹر یا آلو کھانا ہو وہ بھی جب چھری اس پہ پھیرے گا تو اللہ کا نام لے کر پھیرے گا, ورنہ وہ آلو حرام ہو جائے گا, وہ ٹماٹر حرام ہو جائے گا. اچھا لوگوں نے اس پر, عمر ابن عاص نے کہا کہ لوگ اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ ٹماٹر کو بھی اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں تو بس سمجھ جانا پھر آپ بدھ کے دن جمعہ پڑھا دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اس کے بعد جناب ایسے ہی ہونے لگا, لوگ جیسے ٹماٹر آلو کو اور وہ سلاد میں جو ککڑی رکھی جاتی ہے اسے اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے رہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اگلے دن اعلان کیا کہ مجھے سفر پہ جانا ہے, ٹریولنگ ہے میری, تو ہم آج ہفتے اس ہفتے جمعہ بدھ کے دن پڑھائیں گے. اور لوگوں نے کہا بسم اللہ, بدھ کے دن جمعہ کا خطبہ ہو گیا. تو یہ ویسی بات جیسے کسی نے کہا کہ عاشور ہمیشہ محرم ہی میں کیوں آتا ہے, تو اس لیے کہ وہ عاشور ہے ہی محرم میں. لیکن اگر کوئی اور کرنا چاہے جیسے کسی جیسے لوگ کہتے ہیں نا بھائی جس کی ہٹ دھرمی ہو, کسی نے کہا کہ بھائی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, مولانا صاحب نے کہا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, تو کسی نے کھڑے ہو کر کہا مولانا صاحب کیسے نہیں ہوتی, ہم پڑھتے ہیں ہوتی ہے بھائی, ہم پڑھتے ہیں تو ہو جاتی. تو اس طرح سے اگر کوئی کرنا چاہے تو دوسرے سے کون روک سکتا ہے, بسم اللہ آپ بادشاہ ہیں جناب, جو کرنا چاہے کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ جناب بدھ کے دن جمعہ کا خطبہ ہو گیا.
تو علامہ نقر نے کیا کہا, یہ یزید کے باپ کا دور تھا, کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا, کہ جمعہ بدھ کے دن پڑھایا جاتا اگر کربلا نہ ہوتی تو, دین کی شکل ختم ہو جاتی. یہ سید الشہداء کا یہ احسان ہے کہ آج دین باقی ہے, آج لا الہ الا اللہ کہنے والے باقی ہیں, یہ ان کا احسان ہے واقعی. بس آج کی حد تک میں منزل مصائب پر جاؤں رب دیتے ہوئے, کہ خود کربلا امام نے اتنا محترم کر دیا کربلا کو, اتنا محترم کر دیا کہ خود کربلا کے بارے میں کہا, تبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم وفزتم فوزا عظیما. اے شہداء کربلا, فقط آپ پاک نہیں ہوئے, آپ کے صدقے میں وہ زمین بھی پاک ہو گئی کہ جس میں آپ کو دفن کیا گیا. اصل کربلا کی زمین پاک ہو گئی, محترم ہو گئی. آٹھویں امام کی حدیث میں کہ ان کی زندگی میں جب وہ کسی کو تحفہ دینا چاہتے تھے, امام کسی کو تحفہ دے رہے ہیں, تو کربلا کی خاک بطور تحفہ دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. جب ملائکہ زمین پر کسی کام سے آتے ہیں, مفاتل جنان ہی میں روایت ہے, کہیں اور سے نہیں پڑھ رہا, آپ جا کر دیکھیے گا, جب ملائکہ آسمان سے آتے ہیں زمین پر, تو جنت کی حوریں ان سے کہتی ہیں کہ تم زمین پر جا رہے ہو, ایک کام یہ کرنا کہ کربلا کی کچھ خاک اٹھا کر لے کر آنا. یہ اتنی محترم خاک بن گئی. اور یہ محدود نہیں ہے, اصلاً شیعہ سنی, اصلاً کسی مذہب کا ماننے والا ہو, بہت وسیع ہے. یہ بسا اوقات ہم اپنی مجلسوں کے ذریعے سے یا کچھ ایسی باتیں کر کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. نہیں, سب شریک ہو اس میں. یہ رسول کے بیٹے کا نام ہے, یہ ہمارا کوئی ذاتی غم نہیں ہے, آپ رسول کے بیٹے کی تعزیت کے لیے آ رہے ہیں. یہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے. یہ کس نے کہا تم سے ہماری ہے کربلا؟ یہ کس نے, اس وقت ہماری نہیں ہے, یہ کس نے کہا تم سے ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. جو حق بات کہنے والا اس کی کربلا ہے. اس خاک کو اللہ نے محترم بنایا, پاکیزہ بنا دیا. لہذا کربلا کی خاک جنت کا ٹکڑا ہے. روایت میں ہے کہ جب قیامت کے دن سارے انسانوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا, تو شہداء کربلا کو قبر سے نہیں اٹھایا جائے گا, ان کی قبروں کو اٹھایا جائے گا, خود قبر کو اٹھایا جائے گا اور جنت سے ملایا جائے گا. اور جب قبروں کو اٹھایا جائے گا تو پھر روایت یہ ہے کہ شہزادی کونین میدان محشر میں تشریف لائیں گے, اور میدان محشر میں سید الشہداء کا لاشا آئے گا. بی بی آگے بڑھیں گی, ایک ماں اپنے فرزند کی لاش کو اپنی گود میں لے گی. ان ماؤں کو سلام آج جنہوں نے تو لاشیں اٹھائے ہیں, دونوں کو سلام ہو. لیکن میں آپ کی دل کی تسلی کے لیے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ دو گھر تھے, دونوں نے ایک ایک لاش اٹھائی ہے. فاطمہ زہرا کے فرزند نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائی تھی. آپ کی تسلی کے لیے اتنا کہہ سکتے ہیں, 72 لاشیں اٹھانا یہ سن لینا اور پڑھ لینا یہ الگ معاملہ ہے. جو وہاں پر موجود ہو, کبھی عباس جیسے کی لاش لائے, کبھی اکبر جیسے کی, کبھی قاسم جیسے کی, یہ سخت منزل تھی. تو سید الشہداء کی لاش وہاں پر ہوگی, اور بی بی آگے بڑھیں گی, حسین کا کٹا ہوا سر گود میں لیں گی. اور راوی کہتا ہے, چھٹے امام سے روایت ہے, کہ انہوں نے بیان کیا کہ جیسے لوگ سرے حسین کو دیکھیں گے تو گریے کی آواز بلند ہوگی, اس لیے کہ لوگ دیکھیں گے کہ حسین کے سر کو گلے سے نہیں اسے گردن سے ذبح کیا گیا. اے مولا حسین, آپ سب کی جانب سے جملہ کہوں گا, اے مولا حسین آپ کا بہت شکریہ. مولا آپ نے اس ورشی ادا پہ بلایا, مجھ گناہگار کا قدم کہاں اس قابل تھا کہ آپ پاک فرش ادا پہ آ سکتا, یہ گناہگار نگاہ کہاں اس قابل ہے کہ اس میں حسین کے غم میں بہنے والے آنسو آ سکیں. مولا آپ کا شکریہ, آپ کریم ابن کریم ہیں. اور حسین اور فاطمہ زہرا کا میں نے ذکر کیا, اس ماں اور بیٹے میں عجیب رشتہ ہے. بس آج بی بی کا اور سید الشہداء کا رشتہ بیان کر دوں منزل مصائب میں. رشتہ ایسا ہے کہ جب بی بی کی شہادت ہوئی تھی, فاطمہ در و دیوار کے درمیان آئی تھیں, پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں, محسن کی شہادت ہوئی تھی, سید الشہداء 5 برس کے تھے,
فاطمہ زہرا کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور مولا علی نے کہا اپنے ہر فرزند سے اور اپنی ہر اولاد سے کہ آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. زینب کبرا آگے بڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی، مولا حسن آگے بڑھے، لیکن حسین آگے نہ بڑھے. علی نے کہا بیٹا حسین تو بھی آ ماں کا دیدار کر لے. کہا بابا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے گی، میری ماں جب تک مجھے خود نہ بلائے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا. کہیں سے کوئی آواز نہ آئی، کچھ دیر گزر گئی، حسین 5 برس کے ہیں، آگے بڑھے، ماں کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، کہا اماں آج تیرا حسین اتنا غریب ہو گیا کہ حسین تجھے بلانا چاہے اور تجھے آواز نہ دے. بس یہ جملہ سننا تھا کہ بندے کا من ٹوٹے، فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے، حسین کو سینے سے لگا کر کہا ہے میرے لال ماں کے سامنے غربت کا نام نہ لے، تیری ماں غربت کا نام برداشت نہیں کر سکتی. خدا کی آوازوں کو سلامت رکھتے، خدا کوئی غربت نہ کرے سوائے میں حسین کے، خدا کی حاجات کو پورا فرمائے. ملائکہ نازل ہوتے ہیں آسمان سے، کہتے ہیں اے علی حسین کو فاطمہ سے الگ کر دیجیے، اس لیے کہ ملائکہ میں کوحرام بتا. علی آگے بڑھتے حسین کو الگ کیا، لیکن میں کہوں گا اے مولا بڑی شفقت سے الگ کیا ہوگا، ارے سگیرا کی طرح سماچا تو نہیں مار. ایک جملہ بی بی سے کہنا چاہوں گا، ابھی مجھے کچھ مسائل پڑھنے ہیں، اب تو رونے کے ایام ہیں، جتنا روتے جائیں. ایک جملہ بی بی سے کہوں گا، اے بی بی آج علی موجود ہیں، آج حسن موجود ہیں، حسین کی زبان سے غربت کا نام سنا نہ گیا، کل کربلا کے میدان میں راوی کہتا ہے حسین قاسم کی پامال لاش کو لائے، ایک طرف اکبر کی لاش کو لائے، حسین نے ایک ہاتھ قاسم کی لاش پہ رکھا، ایک ہاتھ اکبر کی لاش پہ رکھا، درمیان میں میرا مولا لیٹ گیا، آسمان کی طرف نگاہ وطن کی، کہا بارے لاہا وہاں غربتا، آج تیرا حسین غریب ہو گیا، تیرا قاسم بھی مارا گیا، تیرا اکبر بھی مارا گیا. یہ حسین کی غربت ہے، یہ حسین کی غربت ہے. لہذا جب مدینہ سے چلے حسین کے لیے بہت سخت ماں کو چھوڑنا، تو راوی کہتا ہے جب حسین نانا کی لہت پر گئے تو قدم جمع جمع کے جا رہے تھے، جب بھائی کی لہت پر پہنچے تو وقار کے ساتھ چل رہے تھے، لیکن جب ماں کی لہت پر گئے تو ایسے دوڑے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی آغوش میں جایا کرتا. حسین ایسے رخصت ہوئے ہیں، اور شہزادی زینب کبرا حسین مظلوم کے ساتھ ساتھ، ایک جملہ اور عرض کروں گا گفتگو تمام. شہزادی زینب جب مدینہ سے چلے ہیں، کہا بھیا ایسا کیجئے کہ ذمہ داریاں تقسیم کر لیجئے، بہن ساتھ ساتھ ہے آپ کے، کربلا کا میدان آپ کے حوالے، شام کا میدان زینب کے حوالے. اب شہید کو خیمے میں تیار کرنا زینب کا کام، مقتل میں بھیجنا آپ کا کام، مقتل سے لاشا لانا آپ کا کام، خیمے میں فرش ادا بچھانا زینب کا کام، اور بھیا بچوں کو بھی تقسیم کر لیں. اب علی اصغر تیر کھائے گا تو آپ کی گود میں، اب سکینہ تماچے کھائے گی تو زینب کی گود میں. شاید زبان حال سے ایک سوال کیا ہوگا، کہا ہوگا بھیا کربلا میں بہن بھائی کے ساتھ ہوگی، کیا شام کے امتحان میں بھائی بھی بہن کے ساتھ ہوگا؟ اور حسین نے کہا ہوگا بہن زینب میرا جسم تو کربلا میں ہوگا، لیکن حسین کا کٹا سر لوگ نیزہ پر تیرے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. حسین پر رونے والوں، حسین کا ماتم کرنے والوں، آخری جملہ ہو جائے تو یہ آنسو فاطمہ زہرا کی نگاہیں آپ پر ہے، وہ دیکھ رہی ہے کون ہے میرے حسین کو رونے والا. چھٹے امام کا جملہ ہے، اپنے ایک صحابی سے کہا کہ حسین پر گریا کرتے ہو؟ کہا مولا گریا کرتا ہوں. کہا بلند آواز سے گریا کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن ماں فاطمہ زہرا مومن سے شکایت کریں گی تیرے پاس آنکھیں موجود تھی تو نے میرے حسین پر گریا نہیں کیا. اے بی بی آپ کو پرسا دینے کے لیے یادگار موجود ہیں، ہمارا سلام قبول کیجیے گا. اسے کہ نہیں معلوم بی بی کہاں پر ہوں، کس کے پاس موجود ہوں. یہ جملہ میں نے کیوں کہا، آخری جملہ بس، جب
کربلا کا واقعہ ہو گیا تھا اور سید شہدا کے غم میں 40 برس تک بیمار ہم روتا رہا ہے. پانی کو روک کے دیکھا تو رو گریا کیا, کسی ذبیحہ کو دیکھا تو سوال کر لیا کہ اے قصاب یہ بتا کہ کیا اسے ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا تھا, اور وہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ کے جگ کا ماننے والا ہوں, جب تک 3 مرتبہ پانی نہ پلا لیا اس وقت تک ذبح نہیں کیا. اور میرا مولا مدینے سے کربلا کا رخ کر کے کہتا ہے السلام علیکم یا باب اللہ, بابا مدینہ کے جانور بھی پیاسے سے بھالے ہو. الحمدللہ پہلی محرم ہے, آپ کی صدائے بلند ہے. چھٹے امام نے دعا کی تھی, امام کے ایک صحابی آتے ہیں, چھٹے امام سجدے میں تھے, صحابی نے کہا کہ مولا دعا کر رہے تھے, کہتے تھے پروردگارا تو ان صداؤں پر رحم کر جو میرے جد حسین کے غم میں بلند ہوتی ہیں, تو ان آنکھوں پر رحم کر جن کی آنکھوں میں میرے حسین کے غم میں آنسو ہیں. واقعہ کربلا ہو چکا تھا, اب آخر میں توسل بھی کریں گے انشاءاللہ, سب بی بی سے مانگیں گے وہ خالی ہاتھ واپس نہ جائے, جس کی جو حاجت جو تمنا ہے. پروردگارا بہت سی حاجتیں ایسی ہوتی ہیں کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے, بیان نہیں کر سکتے, لیکن کہاں جائے تیرے در کے علاوہ, یہ فاطمہ زہرا کا در ہے. آپ جانتے ہیں کس کے دل میں کیا حاجت ہے, کیا تمنا ہے. زہری آتے ہیں چوتھے امام کے پاس آ کر کہتے ہیں مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی رکھی ہے گھر میں, مولا آپ شرکت کیجیے گا. امام نے کہا اے زہری تجھے تو معلوم ہے کربلا کے بعد میں نے کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کی ہے. زہری ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اچھا مولا جیسے آپ مناسب سمجھے. زہری واپس چلا گیا. کچھ دنوں بعد آتا ہے, پھر کہتا ہے مولا اب میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس رکھی ہے, مولا مولا تشریف لائیے گا. مولا نے کہا تو نے میرے بابا کا ذکر رکھا ہے, مجلس رکھی ہے, میں ضرور آؤں گا. زہری کہتا ہے میں نے مجلس ادا برما کی, یہاں جیسے مجلس ہو رہی ہے آپ ادادار تشریف برما ہے, اس جملے کو محسوس کیجیے گا اپنے دل سے. زہری کہتا ہے چوتھے امام تشریف لائے مجلس میں, زاکر نے مصائب پڑھنا شروع کیے, امام تشریف فرما تھے. آج 1400 برس بعد آپ مصائب سنتے ہیں, آپ سے برداشت نہیں ہو پاتا. ارے جب مجلس میں وہ موجود ہو جس نے اپنے باپ کی پامال لاش کو دیکھا ہو تو مجلس کا عالم کیا ہوگا. زاکر مصائب پڑھتا گیا, لوگ گریا کرتے گئے, اتنا گریا ہوا کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا. جب مجلس ختم ہوئی زہری کہتا میں امام کے پاس آیا, دیکھنا چاہتا تھا, میں نے دیکھا مولا مجھے نظر نہیں آتے. اے مولا سید سجاد آج رات کو آپ یہاں بیٹھے ہیں لیکن یہاں چراغ جل رہا ہے, یہاں روشنی موجود ہے, اسی رات جنت البقیع میں میرے بیمار امام کی قبر پر چراغ جلانے والا کوئی نہیں. اس امام کی قبر وہ مسمار ہے, وہاں کوئی مزار نہیں, وہاں کوئی زیارت کرنے والا نہیں. مولا یہی سے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ فرزند زہرا کا ظہور ہو, آپ کا روضہ تعمیر ہو. زہری نے دیکھا کہ مولا کہیں نظر نہیں آتے, نگاہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو دیکھا کہ جہاں آزاداروں نے اپنی جوتیاں, جہاں سے آزادار آ رہے تھے وہاں میرا مولا سید سجاد بیٹھا ہے. زہری آگے آتے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا مولا میں شرمندہ ہوں, بڑی گستاخی ہو گئی, مجھے معلوم نہ ہو سکا. مولا آپ وہاں تشریف لے گئے. چوتھے امام نے کہا اے زہری میں کیا کرتا, تو تو اس ظاہری مجمع کو فقط دیکھ رہا ہے لیکن میں دیکھ رہا تھا جب سے زاکر نے مسائل شروع کیے جنت سے میری دادی فاطمہ زہرا مجلس میں آ چکی ہے اور وہ اس مقام پہ بیٹھی ہے جہاں سے آزادار آتے ہیں. ارے میں کیسے ممبر کے پاس بیٹھتا, میری دادی فاطمہ زہرا. شہزادی فاطمہ زہرا کا نام ہے اور مولا مظلوم چوتھے امام کا نام ہے, ان سے توسل کرتے ہیں مولا ہماری آنکھوں میں آنسو ہے, ہماری گریے کو قبول فرما لیجیے, بس آپ اگر قبول کر لیں تو محرم کا حق ادا ادا ہو جائے گا، ہمارے آنسوؤں کا حق ادا ہو جائے گا، جس کے دل میں جو حاجت جو تمنا جس جس نے التماس دعا کہا ہے آپ سب کی جانب سے میں توسل کر رہا ہوں چوتھے امام کی خدمت میں، سب مل کر میرے ساتھ ساتھ دل دل میں اپنی حاجت اور تمناؤں کو دہراتے ہوئے جسے کربلا جانا ہے وہ چوتھے امام سے آج مانگ لے کہ مولا آپ کے بابا کی زیارت نصیب ہو جائے، مولا وہاں حرم میں جا کر السلام علیکم عبداللہ کہہ سکے، مولا
حفاظت کے لیے، ماؤں بہنوں کی حفاظت کے لیے، جنت البقیع کی ویران قبروں کی آبادی کے لیے، منتقم کربلا کے ظہور کی تاجیل کے لیے، ظہور امام زمان، یا
جی ہاں عند اللہ